ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ شروع کی چوتھی آیت چل رہی تھی پھر سے ذرا ان آیتوں کا ترجمہ سمجھ لیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے مالک ہیں وہاں ہم سے حساب لیں گے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں دنیا میں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی فرائض و واجبات کی ادائیگی ہوئی تھی یا نہیں جائز ناجائز کا لحاظ کیا تھا یا نہیں جن کی جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا تھا یعنی ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا جیسا کہ بتلایا تھا اگلی مجلس کے اندر تو اب یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے متعلق پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی ہے جواب دہی سے کہ اس مرحلے سے ہم کامیابی کے ساتھ کس طرح پار ہو سکیں گے اس کا علاج بتلایا ایاک نعبد و ایاک نستعین कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बतलाया था इबादत का माना बंदगी गुलामी, गोया अल्लाह ताला ही को वाजिबुल इताअत समझते हैं, अल्लाह के मुकाबले में कोई दूसरा वाजिबुल इताअत नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने जिन लोगों की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है उनकी इताअत भी इसलिए की जाती है कि अल्लाह ताला ने इनकी इताअत का हुक्म दिया है। वो भी अगर किसी ऐसी बात का हुक्म दे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो तो उनकी उस बात पर अमल नहीं किया जाएगा, चूंकि उनकी इताअत इसालतन नहीं की जाती बल्कि अल्लाह ने उनकी इताअत का हुक्म दिया है इसलिए की जाती है। तो अगर वो हमें किसी ऐसी चीज का हुक्म दें जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी लाजिम आती हो तो भला उसकी उनकी कैसे इताअत की जाएगी। वाजिबुल इताअत ज़ात जो है, ऐसी ज़ात जिनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। जहाँ किसी मखलूक जिनकी इताअत का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी बात पर अमल करने में अल्लाह की नाफरमानी अगर लाजिम आती है तो उसकी उस हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। जैसा कि बतलाया था ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, मखलूक की उन बातों में फरमाबरदारी और इताअत नहीं की जाएगी जिसमें अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो। और इन नमत ताअत फिल मारूफ, जिन जिन मखलूकात की इताअत और फरमाबरदारी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, औलाद को वालिदैन की, बीवी को शोहर की, रियाया को अपने हुक्मरान और हाकिम की, ये जो मुख्तलिफ अशखास की इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह तबारक व ताला ने लाजिम की है, वहाँ भी ये कैद रहेगी, ये शर्त रहेगी कि जायज कामों में ही उनकी बात को माना जाएगा। वो अगर किसी नाजायज बात का हुक्म देते हैं तो उसमें उनकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं होगी। या का नाबुदो, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही वाजिबुल इताअत समझते हैं, तेरे हुक्मों के मुकाबले में किसी और का हुक्म हम मानेंगे नहीं। अगर ये हम दिल में बिठा लें तो फिर उस सूरत में दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो हिसाब किताब होगा उसमें हमारे लिए हिसाब देना आसान हो जाएगा। और वैया का नस्तईन बतलाया था कि अल्लाह ताला की इताअत जो ज़रूरी है उस इताअत की अदायगी में अगर कुछ दुश्वारियां पेश आती हैं तो अल्लाह ताला ने उसके तरफ इशारा फरमा दिया कि उस दुश्वारी को हल कैसे किया जाएगा। उसका हल ये कि अल्लाह ही से मांगे कि अल्लाह तूने इस चीज़ का हुक्म दिया है, तेरे इस हुक्म पर हमें अमल करना है, लेकिन उस पर अमल करने के मामले में हमारे लिए रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं और रोड़े बीच में अटकाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, औलाद की तरफ से, बीबी की तरफ से, माशरे और कम्युनिटी की तरफ से। तो अब तू ही उस रुकावटों को दूर फरमा दे और हमारे लिए तेरी इस इताअत को आसान फरमा दे। गोया अल्लाह की उस इताअत की अदायगी में जो हमारे लिए ज़रूरी है अगर कुछ रुकावट पेश आती है तो इसी में उसका जो है नुस्खा बतला दिया, इलाज बतला दिया कि हम अल्लाह ही से इस सिलसिले में मदद मांगेंगे। कहा ना लोग आज कहते हैं मौल साहब कैसे शरीयत पर अमल करेंगे, आज देखो ना हालात कैसे हैं और इन हालात के अंदर हम कैसे शरीयत के मुताबिक तिजारत कर सकते हैं, कैसे शरीयत के हुक्म के मुताबिक हम जो है मुलाजमत कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार सकते हैं, कदम कदम पर हमारे लिए मुश्किलात हैं। उसका हल बतला दिया कि भाई उन मुश्किलात का हल ये है कि तुम अल्लाह ही से मांगो कि अल्लाह हमारे लिए तेरी इताअत और फरमाबरदारी को आसान कर दे। मैंने नकल किया था हज़रत डॉक्टर अब्दुल हय रहमतुल्लाह अलैह का मकूला کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات پرسہ کریں گے, سوال کریں گے کہ میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا تھا, تو اس کو کیوں بجا نہیں لایا؟ کیا اس وقت اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ بڑی دشواریاں تھی, ہر چیز میری مخالف تھی, میرے لیے اس پر عمل کرنا مشکل تھا, میں بالکل مجبور تھا, مجبوری کی وجہ سے میں نے تیرے اس حکم کو توڑا ہے, تو وہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھ لیا گیا کہ اگر یہ رکاوٹیں تھیں تو تم نے ہم سے کہا, ہم سے مانگا, ہم سے سوال کیا, تمہارا تو ایمان تھا کہ ہم اللہ کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے, تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے اس کے تم قائل تھے, مانتے تھے اس چیز کو, اس پر تمہارا ایمان تھا, یقین تھا, اس کے باوجود تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ ہم سے ہم سے کہتے تو ہم تمہاری اس رکاوٹ کو دور کرتے. تو یہ گویا نسخہ ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دشواری کسی کو اللہ کے احکام پر عمل کے معاملے میں آئی ہو, اگر وہ 40 دن تک خالص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور مانگے رو کر, تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی اس اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں اگر کچھ مشکلات درپیش ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے. ایک تو یہ مطلب گزشتہ بیان کیا تھا, ایک اور بھی مدد کا طریقہ کہ بھائی ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے طریقے بھی بتلائے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ ہم اپنی حاجتیں اللہ سے کس طرح مانگیں. باقاعدہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں. ایسی ایسی عجیب و غریب دعائیں ہیں, آپ یہ حزب العظم جو ہے اس کو کھول کے دیکھ لو, اس کا ترجمہ دیکھ لو, آپ ترجمہ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کیسی کیسی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی ہیں. یہ دعائیں نبی ہی مانگ سکتا ہے, نبی کے علاوہ کسی کی زبان پر یہ دعائیں نہیں آ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا, ہر چیز اللہ سے ہمیں کس طرح مانگنی ہے وہ. اور پھر یہ تو گویا یوں سمجھیے کہ سرکاری فارم ہیں چھپے ہوئے, حکومت کی طرف سے کسی چیز سلسلے میں جب مدد کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی کسانوں کو فلانی چیز کی مدد کی جائے گی, تو باقاعدہ جو کسان ان کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے, جب حکومت اس کو چھپے ہوئے فارم دیتی ہے کہ یہ فارم بھر لو, وہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے درخواست, تو یہ درخواست تو خود اس کو اپنی طرف سے کرنی نہیں پڑتی, بلکہ حکومت نے اس درخواست کا مضمون بھی چھاپ کر کے دے دیا, خالی آپ کو نام بھرنا ہے اس میں, سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اس کا مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلا دیا. بس گویا یہ چھپے ہوئے فارم ہیں, ہمیں تو خالی ان کو بھر کر کے وہاں جمع کرانا ہے, تو اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کے لیے انہی الفاظ میں ہم کو دعائیں کرنی ہیں. ایسے ایسے عجیب و غریب الفاظ اور ایسے انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. ان دعاؤں کو دیکھ کے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دعائیں زبان نبوت سے ہی صادر ہو سکتی ہیں, دوسرا کوئی ایسی دعا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان دعاؤں کا الہام ہوا اور القا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے بتلانے سے گویا ان دعاؤں کو اپنے الفاظ کے اندر اللہ کے حضور پیش کیا. یہ گویا چھپے ہوئے بنے بنائے فارم ہیں, انہی الفاظ میں دعا مانگنا ہے, گویا یہ فارم بھر کر کے جمع کرا دینے کے ہیں. وہ تو دینا چاہتے ہیں, اسی لیے تو فارم بنا کر کے دیے. بھائی حکومت کسی سلسلے میں مدد کرنا چاہتی ہے اپنی رعایا کی, تو اس سلسلے کے جو فارم دیے جاتے ہیں حکومت کے لئے, اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی بھر کر کے دے لو, منظوری مل جائے گی. तो अल्लाह ताला देना चाहते हैं, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इन दुआओं को अल्लाह ताला ने अदा करवाया, हमको सिखलाया। अब हमारा काम यह है कि इन दुआओं को सीख लें और उन्हीं अल्फाज में अल्लाह से उन दुआओं को मांगे, हर चीज़ अल्लाह से मांगे। ये भी एक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करने का बेहतरीन जरिया है। ये सूफिया के यहाँ बाकायदा ताल्लुक माल्लाह के लिए बड़ी रियाजतें करवाई जाती है, बड़े मुजाहदे करवाए जाते हैं। एक आसान तरीका अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करने का कि हर चीज़ अल्लाह से मांगो, हर चीज़ अल्लाह से मांगो, दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करते रहो कि अल्लाह ये मिल जाए, कहीं बिजली चली गई गर्मी लग रही है, दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ, अल्लाह बिजली चली गई बिजली भेज दे, गर्मी लग रही है जरा मुझे राहत पहुंचा दे, हर चीज़ दुआ दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बातें करता रहे। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला के साथ बंदे के ताल्लुक को कायम करती है, उस ताल्लुक को बाकी रखती है और उस ताल्लुक को बढ़ाती है। ताल्लुक अल्लाह के कायम करना, बाकी रखना और बढ़ाना, ये इससे होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआओं के जो तरीके बतलाए वो सारी हर चीज़ में हर मौके पर, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो दुआ, ऐसी दुआएं कि एक दुआ भी जिंदगी में कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ सिखलाई, बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह दुरूद पढ़ा और फिर अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमती, के अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। ये एक दुआ ही अगर कबूल हो जाए किसी की जिंदगी में तो बेड़ा पार है, सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसी ऐसी दुआएं सिखलाई कि एक एक दुआ ही उसकी जिंदगी भर के मामले को दुरुस्त करने के लिए काफी हो जाती है। वह अल्लाह ताला इस आयत के जरिए से हमें ये बतलाना चाहते हैं कि हमसे मांगो, भिखारी बन जाओ हमारे, हर चीज हमसे मांगो। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के जूते का तस्मा चप्पल की पट्टी टूट जावे ना तो वो भी अल्लाह से मांगो। एक आदमी सोच सकता है कि चप्पल की पट्टी टूटी इसमें अल्लाह से मांगने की, नहीं, हुजूर हमें यही बतला तुम्हारी हर चीज जो है अल्लाह से, अल्लाह की तरफ ही रुजू करो। छोटे से छोटी चीज भी ये मत समझो कि ये मामूली चीज है, नहीं, असल तो ये है कि हम मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, हमारे मांगने का ताल्लुक किससे हो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी हम अपनी मांग पेश न करें। ऐसा अगर मिजाज बन जाए, हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह से मांगे तो फिर देखो अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक पैदा होता है। एक आदमी को वैसे भी दुआ के अंदर जो कैफियत होती है, आदमी का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, दुआ मुखुल इबादा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को जो है इबादत का मगज़ करार दिया, इबादत की रूह करार दी। गोया एक इबादत के अंदर जो मकसूद होता है कि इबादत में आदमी का दिल मुतवज्जे हो, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, तो वो तवज्जुह वाली कैफियत पाई जाती है किस में, दुआ में, और दुआ खुद भी इबादत है। अद्दुआ हियल इबादा, हुजूर फरमाते हैं कि दुआ खुद ही क्या है, इबादत। बारी ताला हुक्म देते उदूनी अस्तजीब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। आगे फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अनी इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं यानी गोया दुआ मांगने से इतराते हैं तो जो है जहन्नम में दाखिल होंगे। दुआ यानी हम अपनी हाजतें अल्लाह से मांग रहे हैं और उसको अल्लाह नाम दे रहे हैं, किसका, इबादत का। हम खुरमा व हम सवाब, जैसा मामला खजूर भी खाओ ने सवाब भी मिले, समझाया क्या नहीं। तो यहाँ गोया अपनी हाजतें अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह की इबादत भी हो रही है। बहुत से लोग दुआ इसलिए नहीं मांगते कि यूं सोचते हैं कि दुआ मांगू इतनी देर में नमाज पढ़ लूं दो रकात, दुआ मांगू इतनी देर में जो है मैं कुरान का एक रुकू पढ़ लूं, दुआ मांगू इतनी देर में ये तस्बीह पढ़ लूं, तो गोया वो दुआ को इबादत नहीं समझ रहा है, ये गलत फहमी हो रही है। दुआ खुद इबादत है, आप दुआ में मशगूल होंगे तो वो कोई दूसरी अलग चीज नहीं है, वो भी इबादत का एक तरीका है जो अल्लाह ताला ने हमको बतलाया है। इसलिए गोया इसके जरिए से बंदे का ताल्लुक कायम होता है किससे? अल्लाह ताला। जितना ज्यादा अल्लाह से मांगता रहेगा मांगता रहेगा मांगता रहेगा, नतीजा ये होगा कि 24 घंटे उसका दिल जो है मुतवज्जे होगा किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। यही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को पैदा करने वाली चीज है। इय्याका नस्तईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन लम यसलिल्लाह यग़ज़बु अलैह, जो आदमी अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उस पर नाराज होते। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा दाता हो, बड़े से बड़ा सखी हो, आप देखेंगे किसी ने उसके पास मांगा दिया, फिर मांगा दूसरी मरतबा तो दिया, फिर तीसरी मरतबा मांगा तो दिया, चौथी मरतबा मांगा तो दिया, पांच छह मरतबा उसके बाद अगर मांगेंगे तो वो क्या कहें, यार तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया, वो धंधा है क्या? नहीं है ना। गोया बड़े से बड़ा दाता और देने वाला और बड़े से बड़ा सखी भी उसकी जबान पर ये अल्फाज आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात आप दिन में 100 मरतबा उससे मांगे अल्लाह आपसे क्या होंगे? राजी होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल होगा। ये मांगना खुद अल्लाह ने इबादत करा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी ताला कुरान में फरमाते हैं, इदा साला के इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दाई दादानी, ए नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं करीब हूं। ये भी अजीब, ये इस आयत का अंदाज भी अजीब है कि दूसरी जगहों पर तो यह सलूना का कुल, ये नबी आपसे लोग पूछते हैं आप उनसे कहिए, लेकिन यहाँ सीधा ये है कि इबादा साला के इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे मुतालिक सवाल करें तब अब बराए रास्ते अल्लाह आ गए अंदर, फैनी करीब, मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई, दुआ करने वाली की दुआ को जब वो मुझसे करता है मैं कबूल करता हूँ। यूं कह दीजिए आप उसको कि मैं ये भी नहीं अंदर आया ही नहीं, सीधा अल्लाह ताला ने मामला अपने हाथ में ले लिया। ये अजीब अंदाज है दुआ का। तो गोया अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करना का एक बेहतरीन जरिया इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं। वाकया ये है कि अगर इसी को हम अपना लें तो वैसे भी दुआ की खासियत है कि आदमी कितना ही परेशान हो, जो है दुखी हो और दर्दमंद हो, ऐसी हालत में जब वाकयातन सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के मांगेगा तो एक तबीयत में एक सुकून की कैफियत पैदा हो जाती है, वो सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल के ऊपर किसी ने मरहम रख दिया। तो हकीकत तो यह है कि ऐसा दाता अल्लाह जैसा हमें मिला है और जो खुद हमें हुक्म देता है कि मुझसे मांगो, नहीं मांगोगे तो वे अल्लाह नाराज होंगे, कुरान कहता है, हदीस कहती है, और फिर मांगने पर अल्लाह ताला खुश होते हैं, और उसके बावजूद भी हम न मांगे तो ये तो कोताही किसकी होगी। और फिर ये मांगने का सिलसिला जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ क्या होगा? मजबूत होगा। गोया ताल्लुक मौल्ला, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की बहुत सी शक्लें हैं, बहुत से तरीके हैं, उसके लिए बाकायदा मुजाहदे किए जाते हैं, लोग इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन भर रोजे रखते हैं, और भी शक्लें इख्तियार की जाती है। और यहाँ दुआ के जरिए से एक आसान तरीके से बंदे ने अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ दिया। अजीब अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी है, उसकी रहमत है, गोवा उसके जरिए से बंदे को अपने के साथ अपने करीब कर लेते हैं। तो हकीकत तो यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस इय्याका नस्तईन में हमें ये भी बतला दिया गया, गोया तुम अल्लाह के घर के अल्लाह के दरवाजे के भिखारी बन जाओ, सब कुछ अल्लाह से मांगो। बाद लोग कहते हैं हमारे पास तो भीख का प्याला भी नहीं, तो हजरत हकीम उल उम्मत फरमाते भीख का प्याला भी अल्लाह से मांगो। बाद लोग कहते हैं कि हमारे भीख का प्याला नहीं, कैसे लें? तो उसका जवाब हजरत हकीम उल वो भी अल्लाह से मांगो, हर चीज अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आपकी جوتے کا تسمہ پٹی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو, اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے. تو گویا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ ہمیں بتلایا اللہ تعالیٰ نے, کہ اس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو ایک ابدیت کا تعلق قائم ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ساری حاجتیں بھی ہر وقت دل ہی دل میں زبان سے بولے بغیر بھی دل سے بھی مانگا جاتا ہے, دل سے بھی یعنی دل میں بھی دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے آدمی, اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا کر دے. کہیں جا رہے ہیں کسی کام کے لیے تو دل ہی میں اللہ سے عرض کریں اللہ, نکلے گھر سے کہ اللہ کوئی سواری مل جائے, سواری مل گئی کہ اللہ عافیت کے ساتھ میں منزل پر پہنچ جاؤں, منزل پر پہنچ گئے کہ اللہ عافیت کے ساتھ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرا وہ کام ہو جائے, اور پھر ہر چیز پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں دعا مانگنے کے ساتھ, سواری مل جائے دعا بھی مانگی اور جہاں سواری ملی الحمدللہ. ہمارا حال کیا ہے, دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے بعد جہاں وہ کام ہو گیا اچھے اچھے اللہ کو جانتے ہی نہیں, دوسری حاجت مانگنے میں لگ جاتے ہیں. اس وہ حاجت جو اللہ نے پوری کی اس پر کچھ اللہ کا شکریہ, دنیا میں تو انسان کوئی کسی کو دیتا ہے تو آدمی فوراً اس کا شکریہ ادا کرنا, تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا دھیان نہیں. قرآن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں لئن شکرتم لأزیدنکم, میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا, لیکن ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے ہم اپنی حاجتوں کے معاملے میں اتنے خود غرض بنے ہوئے ہیں کہ جو حاجت ہم نے مانگی اللہ نے پوری کی پھر بھی اس کا شکر ادا کیے بغیر دوسری حاجت, اور اللہ بھی کتنا کریم کیسا داتا کیسا سخی کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا پہلی نعمت کا تو بھی دیتا ہے, ورنہ انسان کو یہ کرے گا کسی انسان کے پاس کوئی چیز مانگی اس کا ابھی شکریہ ادا نہیں کیا نہ دوسری, وہ پہلے والی کے ابھی تو ٹھکانا نہیں کہے. لیکن اللہ تعالیٰ بیسیوں چیزیں آپ نے مانگی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو ابھی مانگتے جاؤ لیتے جاؤ مانگتے جاؤ لیتے جاؤ, وہاں سے کوئی گرفت ہی نہیں ہے, دینے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ بس, وہ تو چاہتے تم مانگو لیکن ساتھ میں اگر شکریہ بھی ادا کرو گے تو گویا اللہ کی نعمت کا حق بھی ادا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ بھی راضی ہوں گا اور نعمت میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا نہیں شکر تم. تو بہرحال یہ ایاک نستعین یہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایک ایسا نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ آئیں خود مانگو, کسی کا واسطہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کی درخواست کی کوئی حرج نہیں, لیکن خود اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا قائم کرو تعلق, اور اتنا مانگو کہ بس اپنے اسی میں لگے رہو, اللہ ہی سے مانگتے رہو اللہ دیتا رہے گا. تو جتنا اللہ پر یقین بڑھے گا اتنا ہر چیز, حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو وہ تو ابھی اپنی بات کہے اس سے پہلے بلا تخلف فوراً میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرا یہ بندہ یہاں آیا ہے تو نے بھیجا ہے جس کام کے لیے بھی بھیجا ہو وہ اس کا کام میرے ذریعے سے اچھا کرا دے, کسی مشورے کے لیے آیا ہے تو اس کو میں صحیح مشورہ دوں, دعا کے لیے آیا ہے تو میں دعا دوں. گویا وہ اپنی حاجت پیش کرے بتائے اس سے پہلے دل اللہ کی طرف متوجہ, جب ایسا معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے کام بھی بن جائیں گے. تو بہرحال یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر تیسرا پہلو جو ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی وہ اعمال وہ افعال جن کا تعلق عبادت سے ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں, مثلا سجدہ عبادت کا ایک عمل ہے وہ اللہ ہی کو کیا جائے گا, رکوع اللہ ہی کو کیا جائے گا, وہ قیام جس میں عبادت مقصود ہو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا وہ اللہ ہی کو کیا جائے گا. گویا یہ عبادات کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں, ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اشہد و میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں, جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. سجدہ اللہ ہی کا کیا جائے. یہ جو بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, بعض لوگ پھر اس میں تاویل کرتے ہیں, ہم تو اللہ تک پہنچنے کا ان کو واسطہ بناتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو مشرکین کہا کرتے تھے, وما نعبدہم الا لیقربونا زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کرے. یہی دلیل وہ بتوں کی عبادت کے لیے دیتے تھے. آج یہی دلیل جو ہے وہ اولیاء کے مزارات پر سجدہ کرنے والے سجدہ پر دیتے ہیں. سجدہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کیا. عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں, جن جن اعمال کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے, عبادت کے لیے جو افعال انجام دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ ہے کہ دنیا میں بھائی ہم تو یہاں یہ کہنا ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور دنیا میں ہم بہت سارے کاموں کے لیے بیمار ہوئے, ڈاکٹر کی مدد حاصل کی, مکان بنانا ہے مستری کی مدد حاصل کی, یہ کیا. یہ دراصل اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, تو بحیثیت اسباب کے ان اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اس کی اجازت دی ہے. لیکن ان اسباب کے اندر بھی ہماری نظر اس پر ہو کہ اصل ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے, اللہ. اثر ان اسباب میں نہیں ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر جن کی زندگی گویا اسی ڈاکٹری کے پیشے میں گزری, بڑے ماہر, ان کا مطب بھی بڑا آباد رہتا تھا, اور کئی گویا جو ہے اس لائن کی جو ہے تنظیموں کے وہ ذمہ دار تھے. وہ کہتے ہیں میری بڑی زندگی کا پورا تجربہ, گویا دوا کسی کے لیے جب ہم دیتے ہیں نا تو دوا اس کے پیٹ میں جاتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں وہ دوا اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اثر اپنا کروں یا نہ کروں, وہاں سے اجازت ملتی ہے تو اپنا اثر دکھلاتی, ورنہ نہیں. کہ ہم نے دیکھا ایک دوا ایک بیماری کے لیے ایک بیمار کے لیے لکھ دی, اس کو اثر کیا, وہی دوا اسی بیماری کے لیے دوسرے کو لکھ دی, فائدہ نہیں ہوا. ارے ایک دوا ایک بیماری کے لیے ایک آدمی کو لکھ دی, اور یہی آدمی دو مہینے کے بعد یہی بیماری لے کر آیا, اور یہی دوا اس کو دوبارہ لکھ دی, لیکن فائدہ معلوم ہوا دوا میں کچھ نہیں ہے. فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں. اللہ جس میں تاثیر ڈال دیتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری نگاہ اسی پر, اسباب پر نگاہ نہیں. دکان ہے, آپ نے دکان کھولی اور سامان لا کر کے اندر ڈال دیا, تو کیا گاہک کون بھیجے گا؟ خریدنے والے تو اللہ بھیجے گا نا. آپ سب کچھ لا کر کے بیٹھ گئے لیکن تاکتے رہو لو. ایسی دکانیں دیکھی ہیں ہم نے, دو دکانیں ہیں ایک جیسی, مال بھی ایک ہی کمپنی کا دونوں رکھتے ہیں, لیکن ایک کی دکان خوب چل رہی ہے اور دوسرا بیٹھ کے تاکتا رہتا ہے. تو اس ایک کی دکان پر خریدنے کے لیے گاہکوں کے دل میں جو یہ ڈالی بات کس نے ڈالی؟ اللہ. گاہک اللہ بھیجے گا. ہم کچھ کر لیں, جب تک کہ گاہک نہیں آئیں گے ہماری تجارت کیسے چلنے والی ہے؟ اس لیے کوئی بھی سبب بھی اختیار کیا جائے تو ہمارے اس پر ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اس سبب میں اثر ڈالنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ. کھانا کھایا تو کھانے میں اللہ تاثیر اللہ ڈالی ہے تو بھوک مٹے گی, ورنہ بہت سو کو وہ جول بکر کی بیماری ہو جاتی ہے, کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی, پانی پیتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھتی. تو یہ کیا ہے؟ معلوم ہے کھانا جو ہے وہ بھوک مٹاتا نہیں, پانی جو ہے پیاس مٹاتا نہیں, پیاس نہیں بجھاتا, بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے, گویا اللہ ہی سے مدد مانگو. اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ ہماری اس پر ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ یہ حدیبیہ کے موقع پر ایک رات بارش ہوئی, فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا کہ بعض لوگ اس بارش کی وجہ سے بعض بندے جو ہے میرے کافر بنے اور بعض میرے مومن بنے, جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے اتری اس کے فضل سے آئی, وہ مومن میرے پر ایمان لائے. اور جو یوں کہتے ہیں فلانے ستارے کی چال کی وجہ سے, فلانے نکشتر کی وجہ سے یہ بارش برسی, عرب یہ کہا کرتے تھے, تو وہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا. حقیقت تو یہ ایک اسباب میں بھی, اگر کوئی ان اسباب کو خود مؤثر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے. اس کی یاد ہاں سبب کے طور پر ہو, لیکن سبب کے ساتھ یوں سمجھنا چاہیے کہ تاثیر ڈالنے والی ذات کون ہے. یہ علاج ڈاکٹروں سے کرنے کی بھی شریعت نے اسی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ اس علاج سے فائدہ کب ہوگا. آج وہ بات ذہن میں نہیں رہی. فقہ کی کتابوں میں بھی فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی طبیب سے علاج کراتے ہوئے اس خیال سے اس ارادے کے ساتھ علاج کرانا چاہیے کہ میں اس کی دوا استعمال کرتا ہوں, لیکن دوا میں شفا دینے والا کون ہے؟ دوا شفا نہیں دیتی. آج کیا ہو گیا لوگ, مطلب فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اچھا ہو جائے گا, وہ ڈاکٹر ہی ایسا, لوگ ایسا انداز ایسے انداز سے بولتے ہیں گویا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا رکھی ہے, شفا رکھی. تم جاؤ گے وہ شفا وہ دے دے گا, نہیں شفا تو اللہ دیتا. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ علاج کے معاملے میں بہت اونچا ڈاکٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے, ذرا کم درجے کا. تو نظر ڈاکٹر پر نہیں رہے گی, کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی. اونچے ڈاکٹر کو استعمال کرو گے نا تو اللہ پر سے نظر ہٹ کر کے ڈاکٹر کی طرف چلی جائے گی, جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ ہی کو اصل ماننا. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں ہم کو اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں
بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان دونوں نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ان سب کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔